یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے سوال کا جو بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں ندوہ میں آج تک کیا ہوا، کیا کام کیا.
جی جی،
تو اس کے جوابات مختلف مواقع پر دیے جاتے رہے کسی کے پوچھے بنا بھی، اور آپ نے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ جو کچھ کام ہو رہا ہے یا چل رہا ہے اور جو ریکارڈنگز اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی تو خود ایک کام ہی ہے.
جی جی،
تو پھر خیال آیا کہ آپ کو ایک مرتبہ ایک کتاب کا بتایا تھا کہ ہالینڈ سے کس طرح وہ وصول ہوئی اور اس کے بعد کیسے اس پہ کام کرنا پڑا اور کیا ہوا. پھر ہمیں یہ بھی خیال ہوا کہ ہم طبیب اللہ صاحب نے اس کتاب پہ کام کیا ہے یہ بھی بتائیں، اور اس میں ہماری نیت کی خرابی بھی.
جی جی، یہ
یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسی سوچ ہے جو ہماری نیت کی خرابی کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ کبھی ہوئی نہیں نیت ٹھیک تو کام کیا چلے. وہ یہ تھا کہ ہمیں خیال آیا پھر اس کے بعد کہ یہ اپنی کتاب کے متعلق جو بتائیں گے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ اس کتاب کو پرنٹ ہونے میں کیا کیا مراحل باقی
ہیں،
کتنا مشکل ہے یہ کام.
جی جی،
اس لیے یہ بھی تھا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے مزاج کے خلاف ہے. کوئی پرابلم کوئی چیز بتائیں کی کر. اللہ جانتا ہے سب چیزیں، بس چھوڑیں اس دو باتیں. اور تیسرے یہ سوال ہمیں بہت چبھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، اور اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی دیں گے. ایک ایسی کتاب جو چھپ بھی چکی اور اس پہ اور طور معتبر عثمانی صاحب نے بھی تقریر لکھی، اس پہ وہاں تک عثمانی صاحب نے جنہوں نے کام کیا تھا ان چہرے کو بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے لے آئیں گے تاکہ پتا چلے کہ ندوہ نے کام کیا کیا. وہاں تک عثمانی صاحب نے بھی اس پہ اپنے تاثرات لکھے. پھر یہ سن لیں یا آپ سے بات کر لیں. اسی طرح ایک تیسری کتاب بھی تیار ہے، اور جو جنہوں نے کام کیا مونیم صاحب نے، وہ دبئی تشریف لے گئے کسی سلسلے میں، ان کے والد صاحب وہاں ایک مسجد کے امام ہوتے ہیں اور بڑے فاضل آدمی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب مکمل کر کے، اور وہ کتاب ہے عقیدہ تحابیہ، اس کی شرح کسی زمانے میں قاری طیب صاحب محتم دار العلوم دیوبند نے لکھی تھی رحمہ اللہ، اور اس کو بھی انہوں نے ایڈٹ کر کے مونتقی عثمانی صاحب کو بھیجوایا، تو مونتقی صاحب نے اس پہ بھی اپنے تاثرات لکھے. تو اس ہفتے تو یہ دیکھ لیں آپ، مولانا سے سن لیں جو فرماتے ہیں، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ حج کی کتاب کا اسے بھی لے آئیں گے تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ ندوہ نے کیا کیا.
جی جی،
شیخ واقعہ یاد ہے، واقعات تو کئی ایک یاد آتے ہیں، مگر برس بھی تذکرہ یہ کہ شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ان کے حال پہ شفقتیں تھیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت تعلق تھا بہت زیادہ، اور بہت عنایات تھی ان کے حال پہ. حضرت رحمۃ اللہ سیاسی اسفار بہت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ بہت طویل اسفار سے واپس جب سہارنپور پہنچے تو شیخ فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی کام آپ کے ذمے، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لگا کے گئے تھے، اس کا بھی کچھ آپ کو خیال آتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، مسکرائے اور خاموش ہو گئے، اور آئندہ پھر زندگی کا کوئی سفر ایسا نہیں تھا جس میں وہ میرے پاس آتے اور پھر دو چار خط نہ دکھاتے جس میں لکھا ہوتا تھا کہ حضرت ایک لاکھ مرتبہ اس میں ذات کر رہا ہوں، حضرت چار گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، حضرت یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں. تو میں عمر بھر سوچتے ہی رہا کہ میں نے ایسا جملہ کہا ہی کیوں تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے متوسلین یا جن کا تعلق ہے وہ کتنے اعلیٰ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یاد آیا کہ جو سوال ہے نا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, اس کا ایک جواب یہ بھی سن.
جی بالکل
جی, حبیب اللہ صاحب آپ فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کام کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا, اور دوسرے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ حضرت کے سامنے بات کرنا, کسی کام کا تعارف کرانا میرے لیے مشکل بھی ہے اور مناسب بھی نہیں لگتا کہ حضرت کے سامنے زیادہ بات کی جائے, لیکن چونکہ حضرت کا حکم تھا تو اس لیے مختصراً جو میں نے کام کیا ہے پچھلے عرصے میں اس کا مختصر تعارف پیش کروں. سب سے پہلے تو کتاب کا نام جاننا چاہیے کہ اس کتاب کا نام تعلیق الانوار الدر المختار ہے, اور مشہور جو ہے مشہور حاشیۃ الدنیاتی کے نام سے. اصل کتاب جو ہے وہ الدر المختار ہے, اور الدر المختار یہ خود ایک مختصر متن کی شرح ہے, اور اس متن کا نام تنویر الابصار ہے. اور تنویر الابصار 10ویں صدی ہجری میں لکھی گئی, تقریباً آج سے 400 سال پہلے, اور اس کے مصنف علامہ تمرتاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اس متن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے فقہا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ دیا اور اس پر محنت کی اور اس کی شروحات لکھی. اصل میں متن ایک ایسی چیز ہے, آپ یوں سمجھیے کہ ایک طویل چیز کو مختصر طور پہ پیش کیا جاتا ہے. فقہ کی اگر کوئی کتاب 10 جلدوں میں ہے, اس کا خلاصہ اگر 100 صفحات میں کوئی شخص لکھ دے, تو ایسے مختصر اس مختصر چیز کو متن کہا جاتا ہے. اور متن اس لیے تیار کیے جاتے تھے تاکہ بچوں کو یاد کرا دیے جائیں, اور علماء اور مفتیان بھی اس متن کو ذہن نشین کر لیں اور مسئلہ بتاتے ہوئے اور کسی بھی مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے بنیادی اصول اور بنیادی جزیات ان کے ذہن میں محفوظ ہوں, تاکہ وہ کسی بھی طرح کی غلطی سے بچ سکیں. تو یہ 5ویں 6ویں صدی ہجری سے فقہا کے ہاں اور دیگر علوم میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ طویل کتابوں کو مختصر کر کے پیش کیا گیا, اور پھر ان مختصر متون کی شروحات اور تشریحات اور تفصیلات مختلف علماء لکھتے رہے. تو تنویر الابصار 10ویں صدی ہجری کے آخر میں تحریر کی گئی, اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی. اس کی سب سے اہم شرح 11ویں صدی ہجری میں علامہ حسکتی رحمہ اللہ نے لکھی, اور اس کا نام انہوں نے رکھا الدر المختار شرح تنویر الابصار. اب یہ متن اور شرح دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو یہ کل 550 صفحات ہیں, اور ان مختصر صفحات میں انہوں نے تقریباً 50,000 فقہی مسائل کو جمع کر دیا. یعنی انتہائی مختصر عبارت میں انہوں نے تقریباً فقہ کے تمام اہم مسائل کو اس میں جمع کر دیا. اس کی اسی جامعیت کے پیش نظر اس صدی کے علماء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے ہاں اس کو پڑھا پڑھایا, اور اس کی شروحات لکھی, اس پر حواشی لکھے, اس کی وضاحت میں مختلف چیزیں انہوں نے تحریر کی. اگر آپ اس کی شروحات کا اندازہ کرنا چاہیں, جو ہم نے جمع کی ہیں اس کی شروحات اور اپنے اس کام کے تعارف میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کے اندر, ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے, 60 سے زیادہ شروحات اس کتاب کی لکھی گئی. اس کا تفصیل تعارف پورے کام کا, در المختار کا اور اس کی شروحات کا, اور جو ہم نے کام کیا ہے, یہ تعارف تقریباً 250 صفحات میں عربی زبان کے اندر اس کتاب کے مقدمے کے طور پر میں نے لکھا ہے, اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کے تقریباً 250 سے زیادہ صفحات ہیں جس میں اس پورے کام کا تعارف آ گیا. کیونکہ عربی زبان ہمارے ہاں بھی اور یورپ امریکہ میں تو ہم سے بھی کم پڑھی اور سمجھی جاتی ہے, تو اردو خوان حضرات کے لیے اس 250 صفحے کا خلاصہ ہم نے اردو میں بھی لکھا ہے, اور وہ مضمون جو اس تعارفی کام کے حوالے سے لکھا تھا الندوہ کے جو شمارے یہاں سے شائع ہوئے ہیں اس میں جنوری 2016 میں جو شمارہ شائع ہوا تھا اس میں اس کا مکمل تعارف موجود ہے. اب اس سارے تعارف کو تفصیل پیش کرنے کے لیے تو لمبی نشست درکار ہے, اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضر المختار جو ہے اس کی جیسے میں نے عرض کیا کہ 60 سے زیادہ شروحات لکھی ہیں. ہمارے ہاں حضرت مفتی صاحب نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ عبد المختار جیسی اہم کتاب کی جتنی بھی اہم شروحات ہیں ان کو دنیا بھر سے جمع کیا جائے, اور علماء کو اور مفتیان کرام کو اور جو بھی لوگ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہاں ادارے میں بلایا جائے اور وہ ان تمام شروحات پر کام کریں. اس سلسلے میں اس کی جتنی بھی اہم شروحات ہیں تقریباً ان تمام شروحات کے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں, اور سب سے اہم شرح اور آپ یوں کہیے کہ جو تقریباً سب سے آخر میں لکھی گئی اور سب سے مفصل شرح بھی ہے اس شرح کا نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور صرف وہ قلمی نسخہ جو ہے وہ 32 جلدوں کے اندر ہے جو الندوہ کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہے, اور یہ دور مختار کی سب سے مفصل شرح ہے. حضرت مفتی صاحب کی شفقت سے جب میں نے 2009 میں یہاں کام شروع کیا تو ابتدائی طور پر دور مختار کی اس شرح یعنی طوالی الانوار پر ہی کام شروع کیا تھا اور اس کی تجویز شروع کی, اور کچھ سال تک کام حضرت کے ساتھ اور حضرت کی زیر نگرانی چلتا رہا, اور اس کے ابھی کئی جلدوں کا کام مکمل ہے اور حضرت نے اس میں نظر ثانی بھی کی ہے, اور مزید نظر ثانی کے بعد وہ کام بھی انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ ہم اسے شائع کر سکیں. لیکن چونکہ وہ طویل کام ہے اور صرف مخطوط جو ہے وہ 32 جلدوں میں ہے, اگر اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا جائے تو شاید یہ 40 سے 45 جلدوں میں یہ کتاب آئے گی. اس کے بعد طوالی الانوار کے بعد جو اہم شرح ہے دور مختار کی وہ دلائل الاسرار ہے, یعنی جو قلمی نسخے دور مختار کی شروحات کے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے جو دوسری اہم شرح ہے وہ دلائل الاسرار ہے, اس پر بھی ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ایک تیسری شرح ہے تحفۃ الاخیار کے نام سے, اس پر بھی ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے. اسی طرح دو تین مزید شروحات پر بھی ہمارے ہاں کام کسی نہ کسی حد تک ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. اور طوالی الانوار کے کام کے بعد جو کام میرے سپرد ادارے کی طرف سے کیا گیا اس کا تعارف آج مقصود ہے, اور وہ شرح ہے تعلیق الانوار. تعلیق الانوار کی اہمیت پہ کچھ عرض کروں گا. دور مختار کی جو شروحات لکھی گئیں اس میں بنیادی طور پہ جو شروحات جنہوں نے اہمیت بھی حاصل کی اور وہ شائع بھی جلد ہوئیں ان میں ایک علامہ شامی رحمہ اللہ کی شرح ہے جو رد المختار کے نام سے شائع ہوئی ہے, اور عرب ممالک میں حاشیہ ابن عابدین کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ شرح 13ویں صدی ہجری کے وسط میں لکھی گئی, اور اس کے بعد جلد ہی خلافت عثمانیہ کے دارالخلافہ سے اسے شائع کیا گیا, اور جلد شائع ہو جانے کی وجہ سے اور خود اس کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے یہ پورے عالم اسلام میں مقبول ہوئی, اور پورے عالم اسلام میں چونکہ قانونی طور پہ اور قضاء کے طور پہ فقہ حنفی نافذ تھی تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرنے والے تمام علماء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا, اور پچھلے 150-200 سال سے یہ کتاب علماء اور مفتیان کے ہاں فتوے کا ایک طرح سے معیار بن چکی، اور برے صغیر پاک و ہند میں اور عرب ممالک میں بھی جو مفتی حضرات بھی فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں وہ عبدالمختار کی اس شرح جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس کو ضرور دیکھتے ہیں. دیگر کتابوں کو دیکھنے کے بعد فیصلے کے طور پہ اور فیصلہ کن بات لکھنے کے لیے وہ اس شرح کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں. اور دوسری اہم شرح جو جلد شائع بھی ہوئی اور اس نے مقبولیت بھی حاصل کی وہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ دونوں شبہات علماء کے ہاں مقبول بھی ہیں اور مفتی حضرات کے ہاں ان پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے. اب جس شرح پہ میں کام کر رہا ہوں یہ ان بنیادی شبہات میں سے علامہ طحطاوی نے شرح لکھی ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ شرح تحریر فرمائی، اور یہ بات اس کتاب کی اہمیت کو اہل علم کی نظر میں بھی بڑھاتی ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ طحطاوی کے شاگرد جو کتاب لکھیں گے اور جو علوم اس میں آئیں گے وہ علامہ طحطاوی کی دیگر کتابوں کو دیکھتے ہوئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ جن کا حاشیہ علماء کے ہاں مقبول بھی ہے، ان کے شاگرد نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ استاد کے ایسے علوم جو ان کی دیگر مطبوعہ کتابوں میں یا خود المختار کی مطبوعہ شرح میں موجود نہیں ہیں ان علوم کو بھی اپنی شرح کے اندر لانے کی کوشش کی ہے اور ان کو اگلی نسلوں تک پہنچایا. اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ یہ کتاب مصر میں، شمال مصر میں جو ساحلی علاقہ ہے دمیان اس میں لکھی گئی، اور جب اس کو مصنف نے مکمل کیا تو اس کے چند ہی سالوں میں ہندوستان تک بھی یہ کتاب پہنچ گئی، اور ہندوستان میں مشہور فقیہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے ہاں ان کی مختلف تصنیفات میں آپ کو اس کتاب کے حوالے ملیں گے اور وہ اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی اس زمانے میں غیر معمولی اہمیت تھی جس کی وجہ سے اس کا شیوع اور اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوا کہ ہندوستان کے علماء نے بھی اس سے استفادہ کیا. اور تیسری چیز جو اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ جن کا ہم نے عرض کیا کہ فقہ حنفی کے فتویٰ دینے والے تمام مفتی حضرات اس پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب سے استفادہ کیا اور اپنی کتاب میں اس کے حوالے درج کیے. اور اس کتاب کا اگر آپ تفصیلی تعارف دیکھنا چاہیں تو ہم نے جس مضمون کا ذکر کیا ہے اس میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خالص علمی اور فقہی نوعیت کا کام ہے اس لیے میں یہ نہیں کر پا رہا کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ سکوں. تو اہل علم ان چند ناموں سے اندازہ کر لیں گے کہ اس کتاب کی اور اس کام کی کیا اہمیت ہے. اور ایک بات یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو بھی علمی میراث ہمارے لیے چھوڑی ہے آج وہ خود اپنوں کے ہاں علا وارث ہو چکی ہے. برے صغیر پاک و ہند جس میں فقہ حنفی نجی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی نافذ العمل رہی اور سرکاری قانون کے طور پر نافذ رہی، یہیں پر ہی کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نوعیت کا کام کیا جا رہا ہو جو اندبہ میں کیا جا رہا ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں، جو سب سے اہم وجہ ہے وہ اس فکر کا ہی موجود نہ ہونا ہے کہ ایسی علمی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. اس فکر کا علمبردار اگر پاکستان میں ہمارے علم کے مطابق کوئی ہے تو وہ الندوہ اور اس کے محتمم ذمہ دار حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم ہیں، تو انہوں نے پاکستان میں اس کام کا ایک طرح سے بیڑا اٹھایا اور اپنے وسائل کے حد تک آسان انداز میں اس کو لے کر چلے، اور ہم نے بھی مدارس میں بنیادی تعلیم کے بعد اس کام کو سیکھا یا کیا، وہ شروع سیکھنے سے لے کر کچھ کام کرنے تک یہ سب اسی ادارے کا مرہون منت ہے، اور اگر یہ کام پاکستان میں پاکستان میں پھیلتا ہے تو وہ اسی ادارے کا میں سمجھتا ہوں کہ فیض ہوگا۔ اب اس کام کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اور
کتاب ان تک پہنچتی ہے،
جی کتاب کا عرض کروں کہ اس کتاب کو میرا تعارف تو حضرت کے توسط سے ہی ہوا، ہم نے تو پہلے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو 2009 میں جب یہاں آنا ہوا تو مکتوبات دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو حضرت نے اس کتاب کی طرف توجہ دلائی اور اس کا واقعہ بھی سنایا کہ کیسے وہ اس کو یہاں تک لے کے آئے۔ تو لائیڈن یونیورسٹی میں اصل میں اس کا نسخہ موجود تھا، اور حضرت اپنے ایک سفر میں جب وہاں گئے تو وہاں پہ سیرت کی ایک اہم کتاب جس کا تعارف اگلی کسی نشست میں پیش کیا جائے گا وہ وہاں پر مل گئی، اور اس کے ساتھ کچھ مزید اہم کتابیں جو حضرت کو لانے کا وہاں سے موقع ملا، ان میں ایک اہم کتاب یہ تعلیق الانوار ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت جو اس کا حصہ حضرت وہاں سے لائے اس کو ہم نے ایڈٹ کیا، اور خیال یہ تھا کہ ان کے ہاں اس کا باقی حصہ بھی موجود ہے، اور اس کو جب اتنا حصہ ایڈٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ اگلا حصہ بھی ہمیں دیں گے، لیکن اب تک وہ ہم حصہ حاصل نہیں کر سکے، اور بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جتنا حصہ ہمارے پاس موجود ہے اس سے زیادہ موجود نہیں ہے، بہر یہ ایک قابل تحقیق چیز ہے کہ ان کے ہاں جا کے دیکھا جائے اور مزید غور کیا جائے کہ یہ نسخہ وہاں مزید موجود ہے یا نہیں۔ تو لائیڈن سے ایک ہی نسخہ حضرت لائے تھے، تو اصول تحقیق میں جو مکتوبات پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے ایک سے زیادہ نسخے آپ کے پاس موجود ہوں، کیونکہ دین کا جو علم ہے اس میں امانت اور دیانت بنیادی چیز ہے کہ صحیح چیز کو آگے پہنچایا جائے، تو ایک قلمی نسخے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے کہیں سے مٹ گیا ہے یا کہیں پہ کاتب نے قلم زد کر دیا کسی چیز کو، یا کوئی کتاب سکین ہونے میں ٹھیک سے سکین نہیں ہو سکی تو کئی الفاظ مٹ جاتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ نسخے کتاب کے موجود ہوں تاکہ اس کتاب کو آپ اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں جیسے اس کی مصنف نے اس کو لکھا تھا، اور کوئی غلط یا غیر معیاری چیز لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ تو ابتدائی تو ہم نے اسی نسخے کی مدد سے کام شروع کیا، اس کے بعد تحقیق کی کہ دنیا میں کہاں کہاں اس کتاب کے دیگر قلمی نسخے موجود ہیں، تو تین نسخے ہمارے سامنے آئے، ایک نسخہ جامع ازہر مصر کے اندر موجود ہے، اور اس نسخے کو جامع ازہر سے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اصل نسخہ ہمیں نہیں مل سکا، اس نسخے کی سکین کاپی جو جامع ام القریٰ مکہ مکرمہ والوں نے حاصل کی تھی تو مکہ مکرمہ کے ایک سفر میں حضرت کو مل گیا وہ نسخہ، تو اس طرح اس کی سکین کاپی ام القریٰ سے ہمارے یہاں پہنچ گئی، لیکن اس سکیننگ میں کافی غلطیاں بھی ہیں اور مس پرنٹنگ بھی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اصل نسخے کو جامع ازہر سے پھر حاصل کیا جائے اور زیادہ بہتر طور پر اسے پڑھا جا سکے، اور اس کا تیسرا نسخہ ہندوستان میں پٹنہ کی لائبریری میں موجود ہے. پٹنہ یہ مشہور شہر ہے ہندوستان کا اور اس کی لائبریری قلمی نسخوں کے حوالے سے کافی شہرت رکھتی ہے. اور اس لائبریری میں جو نسخہ موجود ہے وہ ہندوستان کے جو فقیہ کہے جاتے ہیں اور بڑے مفتی حضرات میں شمار ہوتے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کے زیر استعمال رہا ہے اور اس کا ان کا قلم بھی اس نسخے پہ لگا ہوا ہے اور 3 جلدوں میں یہ نسخہ ہے. اور ہمارے اس کام کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت بھی رکھتا ہے اور اس کام کو جس حد تک ہم نے کیا ہے اس سے آگے چلانا اس کے حصول کے بغیر ممکن نہیں. اور اس کے حصول کے لیے گلزار صاحب اور دیگر جو حضرات ہیں جو اس سلسلے میں ہم سے تعاون کرتے ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی اور اس کو ہندوستان حکومت سے بھی رابطہ کیا، جو لائبریری کے سرکاری عہدیداران ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن اب تک اس نسخے کا ہم صرف 1/3 حصہ حاصل کر پائے. تو اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اس نسخے کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ نسخوں کا حصول جو ہے یہ ایک تو مشکل بھی ہے اور اس کے لیے جس قدر مالی وسائل درکار ہیں اس کا اندازہ بھی جو حضرات اس سے پہلے اس سلسلے میں تعاون کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مالی لحاظ سے بھی یہ کافی وسائل چاہتا ہے. بس اوقات ایک صفحہ جو ہے وہ $1 اور $2 میں لائبریریز دیتی ہیں، تو اگر 2-3 والیم کی کتاب ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا ایک صفحہ اگر $2 کا بھی ہے تو وہ کتاب کس قدر مہنگی جو ہے حاصل ہوتی ہے. اب یہ تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کتاب اور تحقیق کے سلسلے میں کہ اس کے قلمی نسخوں کو تلاش کر کے دنیا بھر سے جمع کیا جائے، اور اسی مرحلے پہ بڑے بڑے اداروں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں کہ ایسے نسخوں کو جمع کریں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایسے افراد کی تلاش ہوتا ہے جو ایسے نسخوں پہ کام کر سکیں، پھر ان افراد کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے علمی کام میں چیزیں ضروری ہیں ان کو مہیا کرنا، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. اور اس میں تیسرا مرحلہ اس کتاب کے مصنف نے جو جن کتابوں سے استفادہ کیا اور جن مصادر پر اعتماد کر کے اس کتاب کو لکھا ہے ان کو جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دینی علوم میں یہ ضروری ہے کہ کوئی بات بغیر حوالے کے اور بغیر تصدیق کے نہ کی جائے. تو اس لیے جو بھی محقق کسی کتاب پہ تحقیق کرتا ہے تو وہ اس بات کو لازمی بناتا ہے کہ وہ اس کتاب کے تمام مصادر کو، یعنی اس مصنف نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان تمام کتابوں کو اپنے سامنے رکھے. تو اب تک جتنے حصے پہ ہم نے کام کیا ہے اس کتاب کے، تو اس سلسلے میں 100 سے زیادہ کتابیں ہیں جن سے ہمارے مصنف نے استفادہ کیا ہے اور حوالے کے لیے ہم نے ان کو جمع کیا. اور ظاہر ہے ان کو جمع کرنا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ادارے بھی اس کام کو نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ 100 کے قریب جو بھی مصادر تھے الندوہ اور اس کی لائبریری کے تعاون سے ان کو جمع کیا گیا. اور ان میں ایسے نسخے بھی ہیں جو اب تک چھپے نہیں ہیں اور کل بھی نسخے ہیں، لیکن الحمدللہ سارے نسخے جمع کر کے ہمارے سامنے اب تک موجود ہیں. اور جہاں بھی مصنف کسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب سے انہوں نے لیا ہے، یہ فلاں کتاب سے لیا ہے، تو ہم اصل حوالے اصل کتاب کو کھول کے اس حوالے کی تصدیق کر کے اس کے حاشیے میں فٹ نوٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ مصنف ہے مولانا نے وہاں سے اس قدر لیا اور اس میں اس قدر اضافہ کیا اور اتنی کانٹ چھانٹ کے بعد انہوں نے یہ حوالہ یہاں پہ نقل کیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے اس کام کا. اور اس مرحلے میں بھی ہر مرحلے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مالی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ کسی فرد کا یا کسی ایک چھوٹے ادارے کا کام نہیں، اور بڑے اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور چوتھا مرحلہ اس کتاب میں تحقیق کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے یا جن پرانی آیات کی تفسیر ذکر کی ہے یا لغت کی جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے یا کسی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ شخصیت کس زمانے کی ہیں، وہ فقیہ کس زمانے کے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، تو اس کے لیے جو سوانح کی اور تراجم کی کتابیں ہیں ان کی طرف مراجعت کرنی پڑتی ہے. تو ان چار پانچ موضوعات پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اگر جتنا کام ہم نے اب تک کیا ہے اندازہ اگر کیا جائے تو 300 سے زیادہ ایسی کتابیں ہیں کہ تحقیق کے سلسلے میں ان کی طرف مراجعت کی گئی. اور ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ کتب کسی ایک فرد کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور اس کے لیے وسیع لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے جو الحمدللہ ہمیں اندوا میں میسر ہے، اور 24 گھنٹے وہ کھلی بھی رہتی ہے، جس وقت آپ چاہیں اس میں کام کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری لائبریریاں یا جو لوگوں کی پرسنل لائبریریاں ہیں، شاید کسی بھی لائبریری میں ایسی سہولت نہ ہو کہ 24 گھنٹے وہ پڑھنے والوں کے لیے، استفادہ کرنے والوں کے لیے کھلی رہے. اب سب سے پہلے کلمی نسخوں کو جمع کر کے ان کو ٹائپ کیا جاتا ہے، اور ٹائپنگ کے بعد اس کی جو مصنف نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد دیگر جو احادیث ہیں یا لغوی تحقیق ہے یا شخصیات کا تعارف ہے ان کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب کتاب تیار ہو جاتی ہے، جیسے اس کتاب کی کچھ جلدیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب تک ہم نے تقریباً جو کام کیا ہے وہ 2500 صفحات ہیں، اور اگر 500 صفحات کی بھی ایک جلد بنائی جائے تو یہ 5 جلدوں کا کام ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس سارے مرحلے کے بعد اس کتاب کی پرنٹنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. ہاں، اس سارے کام میں جتنا وقت لگا ہے اس کا اگر آپ اندازہ کریں تو ایک جلد کا، اگر 500 صفحات کی ایک جلد بنائی جائے تو اب تک جو میں نے کام کیا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک جلد میں 1.5 سال سے 1.5 سال کے درمیان لگ جاتا ہے. تو 5 جلدوں کے کام میں تقریباً 6-6.5 سال لگے، کیونکہ میں اس سے پہلے ادارے میں موجود تھا 2009 سے، لیکن کچھ اور کام بھی تھے، توالی نلمار کا کام، دیگر کام بھی تھے. تو اندازاً ایک جلد میں 1.5 سال کا عرصہ لگتا ہے. اور اگر اس کتاب کو مکمل کیا جائے تو محتاط اندازے کے مطابق کی 10 مطابق بھی اس کی 10 سے 12 جلدیں بنیں گی. تو اب تک تقریباً 5 جلدوں کا کام ہوا ہے، تو 6 جلدوں کا کام بھی اگر باقی ہو تو 6 سے 8 سال اس کام میں مزید لگ سکتے ہیں، اگر اس کو ایک ہی فرد اس پہ کام کرے، ایک پوری ٹیم کام کرے، 3-4 افراد مل کے کام کریں تو ممکن ہے اس میں کم وقت کرے. تو اب تک جتنا کام ہوا ہے اس میں عبادات والا حصہ مکمل ہو گیا. عبادات میں سب سے پہلے طہارت، جو عبادت کے لیے ضروری ہے، طہارت کا حصہ ہے. اس کے بعد نماز کا حصہ ہے، اس کے بعد روزے کے مسائل ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد کتاب الحج ہے، حج کے مسائل. تو یہ 5 جلدیں ان 5 چیزوں پر مشتمل ہوں گی، اور صرف حصہ عبادات اس میں مکمل ہوا ہے. اگر ہم وسائل مہیا ہوں تو صرف اس حصے کو بھی ہم پرنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ملک میں جو بھی لوگ فتوے سے تعلق رکھتے ہیں یا قابل افتاح ہیں، ان سب کے یہ کام کی چیز ہے. اور اگر ہم اس کو چھپوا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام اہل علم کا اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ اس سے استفادہ بھی کریں گے اور اس کام کی پذیرائی بھی ہوگی. اور بعد اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ جیسے دیگر چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، تو طباعت کی چیزیں بھی ہمارے ہاں اسی لحاظ سے مہنگی ہوئی. تو آج سے 5-6 سال قبل جب حضرت مفتی صاحب کی کتاب ریزہ الماس ہم نے شائع کی یہاں سے, تو تقریباً 650-600 صفحات کی وہ کتاب ہے. تو اس وقت جو اخراجات ہوئے تھے تقریباً 15 لاکھ کے قریب تھے. 15 لاکھ میں 2000 نسخے اس کے شائع ہوئے تھے. تو اگر مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کے ساتھ اس کا آپ اندازہ کریں تو ایک جلد پہ کم از کم اخراجات بھی 15 لاکھ 15 سے 20 لاکھ کے درمیان. تو اگر ہم ان 5 جلدوں کو بھی شائع کرتے ہیں تو ان کے اخراجات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اور اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کام کو, ایک تو جو عبادات والا حصہ ہے اس کو چھپوانے کا ہے, اس کی پرنٹنگ کا ہے, اور اس کے بعد اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کام کو جلد از جلد اہل علم کے سامنے لانے کے لیے جو چیز ضروری ہے اور جس وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے وہ اس کتاب کے دیگر نسخے ہیں. اگر ایک نسخہ بھی مزید ہمیں مل جائے, کیونکہ اب تک ایک نسخہ ہمارے پاس مکمل ہے جو جامع اظہر والا نسخہ ہے, اس کا بھی ہم نے عرض کیا کہ اس کی اوریجنل کاپی اگر جامع اظہر سے حاصل کر لی جائے تو کام میں سہولت ہوگی. اور دیگر نسخوں میں اگر پٹنہ والا نسخہ جو مکمل بھی ہے اور واضح بھی ہے وہ حاصل ہو جائے تو اس کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس قدر بات کافی ہے, باقی جی اس سلسلے میں لوگوں کو ہمارے دوست بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کام میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تحقیق کے کام میں کوئی فریم ورک یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام 6 مہینے میں ہو جائے گا یا 8 مہینے میں یا 1 سال میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایک حوالے میں یا کسی ایک مقام کو حل کرنے میں 5 دن 10 دن اور 1 مہینہ تک لگ جاتا ہے. تو اگر ہمارے اندازے میں ایک والیوم کا کام 1 سال میں ہوتا ہے تو ممکن ہے اگلے والیوم کا کام جو ہے وہ 1.5 سال میں ہو. اس لیے تاخیر کی ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسرے جیسے اس کام کے تمام مراحل پہ میں نے عرض کیا کہ ہر مرحلے میں جہاں پر مالی وسائل کی ضرورت ہے, جہاں محنت کی ضرورت ہے وہیں مالی وسائل کی بھی ضرورت ہے. تو 2018 میں جب ہم اپنی سالانہ عید کی چھٹیوں سے واپس آئے تو حضرت نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اب شعبہ تحقیق کو چلانا میرے لیے مشکل ہے. اور انتہائی ہمیں بھی دکھ ہوا کہ ایک ایسا سلسلہ تو پورے ملک میں کہیں نہیں ہے اور صرف ایک جگہ پہ ہی جاری تھا, تو یہ بھی اب ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو 1 سال پہلے ہی حضرت نے ہمیں متنبہ کر دیا کہ اب میرے لیے اس کو مزید چلانا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود 1 سال 1.25 سال حضرت نے اس کو چلایا. اور 2019 کے مئی میں پھر یوں سمجھیے کہ اس شعبے کو باقاعدہ طور پہ ختم کر دیا گیا. جو افراد کام کر سکتے تھے اور ان کے پاس ان کو اللہ نے سہولت دی تھی وہ اپنے اپنے طور پہ تو کام کرتے رہے, لیکن باقاعدہ جس طریقے سے پہلے کام ہو رہا تھا وہ کام رک گیا. اور اس سلسلے میں مئی 2019 میں مجھے بھی یہاں سے جانا پڑا اور 1 سال تک میں اپنے گھر میں جو بھی اللہ نے مسائل عنایت فرمائے تھے انہی کے ساتھ کام کرتا رہا. اور جون 2019 میں ابھی 6 مہینے پہلے حضرت نے پھر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے, تو آپ تشریف لائیں یہاں کام کریں. تو یہ ان کی شفقت ہے اور ان کا اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں جو بھی مشکلات ہیں اللہ ہمارے لیے آسان کرے. اور جب سے یہ کام تعطل کا شکار ہے تب سے جو کام میں کر رہا ہوں حضرت کے علم میں نے لایا تھا وہ قانون کی یعنی خلافت کے زمانے میں یا اسلامی سلطنت میں جو قانون تھا سانسی کے مطابق, تو اس قانون پہ جو قرارداد مرتب کی گئی تھی خلافت کی طرف سے جو قاضی مقرر تھے اور ساری زندگی انہوں نے قضاء کا کام کیا, ان کی ایک کتاب ہے نور العین, یہ بھی تقریباً 11ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. تو اس کام کو میں کر رہا ہوں اور اس کے نسخے بھی حضرت نے بعض نسخے ترکی سے حاصل کیے, بعض مصر سے حاصل کیے, وہ نسخے ہمارے پاس مکمل ہیں اور وہ کتاب بھی مکمل ٹائپ ہو چکی ہے اور اب اس کے مختلف نسخوں کا تقابل جاری ہے, اور اگر اللہ نے توفیق بخشی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو اگلے چند مہینوں میں وہ کام بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور فقہ حنفی اور قانون اسلامی کے حوالے سے ایک عام کام جو ہے وہ اہل علم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دور مختار کی تقریباً تمام شروحات جو اہم ہیں اور اب تک چھپی نہیں ہے تو ان کے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑی شرح ہے وہ طوالع الانوار ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ قلمی نسخہ 32 جلدوں میں موجود ہے ہماری لائبریری میں, اور اس کا نسخہ جو خود مصنف نے تحریر فرمایا تھا وہ بھی ترکی سے ہم نے حاصل کیا ہے اور تقریباً 8 جلدوں میں نسخہ ہے. تو اس کے مختلف نسخوں کا سامنے رکھتے ہوئے حضرت خود اس کام کو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملت میں میں بھی شامل ہوتا ہوں اور دیگر علماء بھی شامل ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا علمی کام ہے اور پوری کمیٹی کے اور کسی بڑے ادارے کے کرنے کا کام ہے, وہ بھی ہمارے یہاں جاری ہے. لیکن جو بھی حالات میں نے آج کیے ان کے پیش نظر وقتی طور پہ وہ کام بھی رکا ہوا ہے. اگر وہ کام چلتا ہے تو یہ ندوہ کی طرف سے ایک بہت بڑی علمی خدمت جو ہے علمی دنیا کے سامنے آئے, اور اگر اس کتاب کی طباعت جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 40 جلدوں تک اس کا نسخہ ایڈٹ ہونے کے بعد آ جائے گا, تو اس کی اگر اندازہ کیا جائے طباعت کے اخراجات کا تو شاید 1.5-2 کروڑ سے بھی زیادہ ہو, کیونکہ ایک جلد کا ہم نے عرض کیا کہ 15-20 لاکھ کے درمیان خرچہ ہے, تو اگر 40 جلدیں ہیں تو اس کا اندازہ آپ حضرات کر سکتے ہیں. تو میں اتنا ہی عرض کروں گا, اس کے بعد حضرت مفتی صاحب آپ سے بات.
بہت شکریہ آپ کا. جو 2-3 باتیں اس میں قابل توجہ ہیں, ایک تو پٹنہ میں کوئی فرد چاہیے, انڈیا میں کوئی چاہیے جو پٹنہ لائبریری میں جائیں. ہم نے بہت کوشش, بہت از حد, خود ہندوستان گئے کئی مرتبہ تو پٹنہ کا ویزا ظاہر ہے کہ نہیں ملتا. علی گڑھ سے جو لوگ یہاں تشریف لائے انہوں نے وعدہ بھی کیا, مگر خود کو مجبوری پیش آ گئی کسی طرح وہ نسخہ مل جائے پٹنہ کا اور اس کی فوٹو کاپی چاہیے. تو ہندوستان میں جو لوگ بھی سننے والے ہیں آپ کا بہت احسان ہو کہ آپ وقت نکال کے پٹنہ تشریف لے جائیں اور وہاں کی لائبریری سے اس کتاب کی فوٹو کاپی لے لیں. ایک تو یہ کام کرنے کا, دوسرے لائڈنگ یونیورسٹی میں اب اتنے اسفار ہم کر نہیں پاتے, نہ وقت ہے اتنا اور نہ ہی وہ بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے اسفار کیے جائیں. تو جو لوگ وہاں ہیں نیدرلینڈ میں, جو لوگ جرمنی فرانس ان علاقوں میں رہتے ہیں اور سنتے ہیں, ان میں سے کوئی اس بات کا بیڑا اٹھائے کہ لائیڈن یونیورسٹی جا کے اس کتاب کے نسخے کو دیکھیں. ہم ایک مرتبہ یو ایس کے سفر سے واپس آئے تو جرمنی میں بہت دن گزارے، کیونکہ وہاں بھی ایک نایاب کتاب تھی جس کا تذکرہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے لوگوں نے کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ کتاب ہے ہی نہیں. خیر وہ ایک علمی تحقیق تھی. اس کے بعد بیلجیم اور پھر فرانس، اور فرانس کے بعد ہالینڈ پہنچے تو وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کئی نسخے ایسے تھے جو دنیا میں اپنی واحد حالت میں، یعنی ایک واحد نسخہ دنیا میں لگ گیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جتنا ہو سکا اس کو مائکرو فلمز بنوائیں، اور کئی دن وہاں رہ کے تو وہ سرمایہ یہاں لائے. یہاں بونی فرحمۃ اللہ علیہ کی مسانید تھی، اس کے نسخے کروائے، اسلامک ریسرچ والوں کو دیے، اور مختلف ہمارے استاد رضوان عبدالرشی صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی نشاندہی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کئی مرتبہ کہ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے اسے دیکھیں. تو جب کراچی حاضری ہوئی اور وہ پیش کیا تو وہ فرد مسرت سے رو پڑے اور گلے ملے اور گلے لگایا اور کہا کہ یہ کام تھا بس جو کرنے کا تھا. تو ایک مثال ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے طب پہ اور کتاب و سنت پہ اور اسلام کے قانون پہ. وہ قانون کی کتابیں اب ساری نقش و نگارے تاکہ سیاں ہو گئی. غالب نے تو کسی اور طرح کہا تھا لیکن اب یہی ہے. اس لیے اسلامی قوانین کی تدوین کرنے کے لیے کبھی بھی کسی نے بیڑا اٹھایا، جیسے علامہ اقبال نے، سید انور شاہ صاحب کشمیری اور سید سلیمان ندوی رائے محمد اللہ حضرات کو عرض کیا تھا کہ حضرت اسلامی قانون کی تدوین چاہیے. تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس سفر میں، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اس سفر میں، ہم لے آئے تھے. پھر یہ اس پہ تقریباً 10 سال سے کام کر رہے ہیں، سن 9 سے لے کے اب تک کر دیکھیے. تو یہ ضروری ہے کہ وہاں آئرلینڈ لینڈ میں لائیڈن یونیورسٹی میں کوئی جائے اور وہاں جا کر اس کی تحقیق کرے کہ نسخہ پورا کس طرح لیا جا سکتا ہے. اب بظاہر ہمارا جانا ممکن نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک نسخہ ترکی والا تو ہم لے آئے تھے جب گئے تھے، مدینہ منورہ کا نسخہ بھی ہے نا، مصر والا. جامع الازہر گئے تھے اور ہم نے وہاں بھی کوشش کی تو بعض کتابیں تھیں جس کی کاپیز مل گئی تھیں، لے آئے تھے. مصر میں بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اسلامی قانون کا بہت بڑا ماخذ ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی قضیے، کسی بھی مسئلے پہ ایک آدمی ایک فتویٰ دیتا ہے، اسی کے زمانے کا اتنا بڑا قابل آدمی دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے. تو جب فتاوی کو دیکھا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم عدم تکلیف پہ چلے جائیں، ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں اور ہم اس قانون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لیے یہ اچھا ہے. قصہ پورا نہیں سناتے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں 2-3 قتل کے مقدموں میں فیصلہ کرنا پڑ گیا. دونوں نے اعتبار کیا اور ان کا کہ بجائے اس کے کہ ہم کورٹس میں جائیں، ایک تو کورٹس میں چلے بھی گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کا فیصلہ کر لو. تو ہم نے اسے دیکھا. اب ہمارے پاس ایک راستہ سیدھا سادہ یہ تھا کہ دیت کا کہتے، وہ دیت پہ متفق ہو گئے سب کے، ٹھیک ہے جی ہم اتنے پیسے لیں. دیت ہونی کتنی چاہیے، پیسے کتنے ملنے چاہیے؟ جو پاکستان میں قانون اس وقت رائج ہے وہ اتنے پیسے نہیں بنتے کہ اسے قابل تسلی قرار دیا جائے. تو ہم نے ان سے پوچھا تمہارا بچہ شہید ہوا ہے، یہ 4 ہیں اور انہوں نے اس طرح شہید کیا، تو ہم نے ہر ایک کو 1.5-1.5 لاکھ پہ. پھر ہم سوچتے رہے کہ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، پھر حکومت پاکستان کا قانون بھی ٹوٹتا ہے اور مقدمہ اگر چلے گا تو وہ بھی خرابی ہے. تو پھر خیال آیا کہ اس کا اچھا حل اللہ تعالیٰ سجھائے تو کرتے ہیں. پھر کتابیں دیکھنا جب شروع کی کہ قتل میں مقدموں میں کیا کیا فیصلے، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیصلہ ملیا. امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیت وہ ہے جو کتاب و سنت میں مقرر ہو گئی، لیکن فریقین، دونوں فریق اگر کسی دیت پر اتفاق کر لیں تو بھی کیا جا سکتا. یہ ان کا فتویٰ امام محمد امام بنی کا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. ہم نے ہمارے استاد تھے ان سے بس پوچھا، ہم نے کہا حضرت ہم یہ کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں پوچھے تو یہ بھی عرض کریں نا کہ حضرت انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان کسی نہ کسی کو رکھنا چاہیے, تو انہوں نے اجازت دی. تو ہم نے 600,000 پہ فیصلہ کیا, 600,000 روپے لیے. تو بہت خوش ہوئے, وہ ایک بڑا عہدہ تھا ان کا. ان کا 4 بچے اس لڑکے کے قتل میں تھے, وہ 1.5-1.5 لاکھ روپیہ ہم چاروں دیں گے. تو 600,000 پہ فیصلہ کر دیا. اسی طرح اور بھی چیزیں جو فیصلے کیے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ. تو جتنی قانون کی کتابیں ہمارے آبا و اجداد نے لکھی ہیں, یہ ضروری ہے کہ وہ قانون کی کتابیں ایڈٹ کی جائیں, لائی جائیں, اور بچوں کو بتایا جائے کہ جو قانون آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اور انگلش لا میں اور اس میں اسلامی قانون میں کیا فرق ہے. تو اس لیے ہالینڈ 1, پٹنہ ہندوستان 2, اور تیسرے یہ مصر, یہ تینوں نسخے چاہیے. جو اس کے لیے سفر کر سکے, منگا سکے, ان سے تو کتابت کر سکے, یہ کرنا چاہیے تاکہ علمی کام مکمل ہو جائے. دوسری بات یہ بھی عرض کرنے کے قابل ہے کہ جب یہ اتنا طویل کام کر چکے, اللہ کا شکر ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی, یہ زندے ہیں اس کی رکھی. یہ دیکھیں, یہ پہلی جلد ہے جو انہوں نے اس پہ کام کیا اور گھنٹوں بیٹھ کے محنت کی, اور کتابیں اپنے کمرے میں بھی لے جاتے تھے, وہاں بھی جا کر محنت کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو 2018 میں پھر ہم نے بات کی. جی ہاں, یہ دیکھیں, یہ ایک جلد پوری کی پوری نماز کے مسائل پہ بنیادی طور پر عبادت ہے. کتنے صفحات ہو گئے اس کے؟ 670 صفحات. ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید اضافہ اس میں کرنا ہے. تو یہ ریسرچ ورک ہے, تحقیق کا کام. تو پہروں انہوں نے آنکھوں کو جلایا اور ان اس کے متعدد جمع کر کے. تو 2018 کے بعد ہم نے ان سے معذرت کر دی, ایک سال پہلے بتا دیا کہ بھیا جہاں جہاں آپ لوگوں کو کوئی جاب ملتی ہے ہم ایک سال سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے بس یہی نصیب میں لکھا تھا, ختم ہو گئی بات. ہم نے اس وقت یو ایس میں بھی جو دوست نے بتا دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ختم ہے. پھر 2019 میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا, حبیب اللہ صاحب کے متعلق, کہ ان کی تنخواہ میں دی, آپ انہیں کام پہ واپس بلائے. تو ان کے والد صاحب کا بڑا احسان ہے, ہم نے صرف ایک فون کیا تو انہوں نے کہا یہ وہیں کام کرے گا جہاں تم کو, کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے اور ان کا بڑا احسان ہے, کوئی اپنی اولاد کو اس طرح ایسے نہیں بھیج دیا کرتا. یہ اور بات ہے, تم پر نثار کر دی ہے, یہ اور بات ہے, تم پر نثار کر دی ہے. عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی, تو کس کو اپنے جوان بچے عزیز نہیں ہوتے. دوبارہ فون کرنے کی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, اس دن سے اب تک کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو اور رفقا کام کر رہے تھے, تو وہ اگرچہ ان کا تحقیقی کام اور بہت اچھا کام, لیکن ہم نہیں کر سکے. تو ہم نے کہا بھائی ان کا تو کسی نے لے لیا ہے ذمہ, تو اس سے یہ کام کریں گے. تو اب کتنے لوگ تھے؟
3 لوگ.
تین لوگوں کو رخصت دینا پڑی. اللہ صاحب تو واپس آ گئے, دو اور جنہوں نے اپنے اپنے کام کیے ہوئے ہیں, کوئی اسباب اور وسائل نہیں. لیکن اس ساری تفصیل کو عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں کسی سے مانگ لیں. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجموعی طور پر اس امت کے حالات دیکھیں, ان کی عیاشیاں دیکھیں, ان کا تعیش دیکھیں, ان کے مقدموں پہ لگنے والے پیسے دیکھیں کہ ہم مجموعی اعتبار سے جا کہاں رہے ہیں. اور آئندہ بھی وہی کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت کہیں یہ کام نہیں ہو رہا جو ہم چاہتے ہیں, کہ ان کتابوں کی تحقیق کو اس کو سامنے لایا جائے, مختلف فتوے سامنے آئے کہ کسی نے یہ بھی کہا, کسی نے یہ بھی کہا, کسی نے یہ بھی کہا. تو ہمیں ایک ہی مقدمے میں جب 5-7 فیصلے مل جاتے ہیں تو جج کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے, قاضی کے لیے, کہ کسی بھی قول کو اٹھا کر کہہ دیتا ہے کہ آج کے زمانے کے مطابق کیا لہٰذا یہ کام کیا جائے. فتویٰ اس کی ایک مثال دی اسے کا ترکیب دیا کا معاملہ اس طرح سے ہوتی ہے. تو ایک تو کتابوں کو تلاش کرنا اور دوسرے اسباب اور وسائل جب ندوہ کے پاس ہوں گے تو وہ کام کرے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اس کے باوجود کہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ کتنی کتابیں چاہیے, اللہ کا شکر ہے قیوم اللہ صاحب سے پوچھ لیجئے, یہ کبھی نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے کسی کتاب کی فرمائش کی, وہ ضرورت بتائی کہ کتاب ہے تو ہمیں وہ پھر زمین کھود کے لانی پڑے یا آسمان پہ جا کے اسے توڑنا پڑے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اب تک یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ہر کتاب لا کے دی ہے, ہر کتاب, اور کئی کئی دن سفر کر کے بھی گئے اور ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے کہ بچے کو یہ کتاب چاہیے اور تحقیق کا کام کر رہے ہیں. ہم سب کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ اس امت کا حال ہے. قیامت میں انہوں نے اللہ کیا جواب دے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں, کن کن فضول کاموں پہ خرچ کرتے ہیں, ان کی شادیوں کے کروڑوں کے بجٹ ہوتے ہیں اور علم کی تحقیق اور اس چیز کی. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جس میں حکومت نے بھی پیشکش کی کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بنا, کیونکہ کل وہ دعویٰ کریں کہ یہ لائبریری ہماری ہے, ہم نے اتنے پیسے دیے تھے. پھر وہ سیاسی جماعت دعویٰ کرے کہ تو اصل میں کام ہم کرا دیں, تو اس سے باز رہنے ہی بہتر تھا. یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسے فاضل بچوں کو پیدا کرے, ہمیں ملے اور ہم کو یہاں کام پہ لگائیں کہ یہ چیزیں آئندہ دس سال میں سامنے آنی چاہیے. طب کا بھی یہی حال ہے, طب پہ تو ہم بہت تفصیل سے آپ سے عرض کر چکے. تو ایک کتابوں کے نسخے, دوسرے اس ادارے میں جو تحقیقی کام ہے, ریسرچ ورک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ریسرچ ورک کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے گھر ہوں, یہاں رہیں. جب یہ جاتے ہیں تو کئی کئی دن انہیں اپنی مجبوریاں بھی ہیں اور ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, سب چیزیں لوازمات زندگی میں سے ہیں. تو وہ دن ہم پہ بڑے کھلتے ہیں. ہم اس دن بھی مذاق میں ان سے کہہ رہے تھے کہ چھٹی کا نام کر رہے ہو, یہ چھٹی کی جو نام آتا ہے تمہاری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو. تو یہ غالباً جواب ہے کہ ندوہ والے کر کیا رہے. جتنے پیسے آپ نے بھیجے ہیں اللہ کا شکر ہے بینکنگ کے ذریعے آئے ہیں, اور آپ 20 سال پرانا ریکارڈ اٹھا کر دیکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے, بڑی بڑی رقمیں آئی ہیں لیکن کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی. اس لیے کہ ان کے جو انٹیلیجنس کے بندے ہیں, ان کے بندے ہیں, آخر دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور اس کا نتیجہ اب جو ان سے عرض کیا تھا کہ بیٹے ایک سال بس اور چل سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس وقت 4 کروڑ کے قریب ادارہ مقروض ہو گیا, 4 کروڑ روپے لوگوں کو دینے. اب یہ واپس لگا رہا, جزائے خیر دے جن دوستوں نے پاکستان سے ہی مدد کی تھی اور انہیں قرض دیا تھا. ہم نے قرض ضرور دیا ہے, چندے وصول نہیں کیے. جو کچھ آپ لوگ بھیجتے ہیں ورد, کہ اللہ تعالیٰ نے خالد صاحب کی صورت میں بھی ایک احسان فرمایا, ایک اللہ نے انہیں توفیق بخشی, تو انہوں نے بہت بہت پیسہ کیا, کچھ قرضہ اترا, اور اب بھی غالباً 3-4 کروڑ قرض باقی ہوگا. ہمیں اس کی ہے کہ اگر اس حالت پہ موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا جواب دینا. لیکن یہ نہیں ہے کہ گھبرا جائیں, یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جد و جہد کو چھوڑ دیں. وہی بات ہے جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کی, کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو, اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں سے اسباب پورے کر دے گا. نہیں ہوگا تو آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو اپنے کام کو پورا کریں گے. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کیجیے کہ ایک نسخہ جو مصر میں ہے, پٹنہ میں ہے, یہ خاص طور پہ پٹنہ والا نسخہ, اور ہو جائے. دوسری کتاب جو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اتنی بڑی شرح ہے کہ اگر خدا کا اعلیٰ زندگی دے تو ہم 40-45 جلدیں اس کی ہم کام کر کے پیش کریں کہ یہ ہے اسلامی قانون اور یہ ہے عبادات کا مسئلہ, یہ چیز ہے. اس میں ہم کتنا کر چکے ہیں. عبادات پوری ہوگی کیا ہے نا؟ ہم اس قلمی نسخے کا مطبوعہ نسخوں سے تقابل کرتے رہے ہیں تو وہ ٹائپ ہو گئی اللہ کا شکر. اب اتنا حصہ چھپے گا کیسے؟ نہیں چھپے گا نہ صحیح، بعد میں چھپ جائے گا، نہ چھپے. ہم جتنے کام ہو سکتا تھا اتنا کر کے ددانی حساب یہ کروں گی. اس سے کہا کہ سپردم بتوم آیا یہ خواہشہ، زندگی بھر کی محنت آپ کے حوالے، تو دانی کم و بیش تو خود جانتا ہے کہ اس میں کیا کمی رہ گئی، کیا اچھا ہو گیا، کیا برا ہو گیا، یہ سارا تیرے حوالے. تو ایک یہ کتاب ہو گئی، ایک پہلے سیرت کی کتاب تھی. انشاءاللہ آئندہ ہمارے ایک مولانا بڑی تحقیق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی کتاب بھی چھپ گئی اللہ کا شکر ہے، اور وہ چھپوائی ہم نے نہیں، پہلی کتاب جو سیرت پہ تھی وہ بھی شام والوں نے چھپائی تھی، جو اس کے تھے ایڈٹ کرنے والے، ان سے کہا کبھی ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے رابطہ کیا. دوسری کتاب جو تھی وہ بھی مولانا نے ایڈٹ کی، بڑی بہت خوشی ہے الحمدللہ ادارے نے کام کیا، لیکن جب تباہ کمرہ لایا تو ہم نے کبھی ہم نہیں کر سکتے. اسے کون سے چھپی تھی؟ دوسری کتاب جی دار الکتب العلمیہ بیروت والوں نے اسے چھاپا، اور انہوں نے جب وہ کتاب مطبوعہ مختلف اہل علم کو بھیجی تو عاطف اسوانی صاحب نے باقاعدہ اس پہ تقریر کی، اپنے تاثرات کے اظہار کیا. اب تیسری کتاب یہ ہے، چوتھی ہمارے پاس پڑھی ہے، پانچویں بھی پڑھی ہے فتاوا کی صورت میں. نور العین ایک کتاب ہے، وہ بھی قانون خالص ٹھیک فقہی چیز ہے، وہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ سب کام جو آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، تحقیق کا کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی کئی سال میں ایک چیز بن کے سامنے آتی ہے، کئی کئی دہائیوں میں ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے کیا کام کی. تو سما خراشی کے معافی ہم صورت سے زیادہ بول گئے، لیکن یہ ہے ندوہ کا کام. امید ہے کہ جو لوگ بھی دیکھیں گے انہیں اس سلسلے میں کچھ اطمینان رہے گا کہ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے فیلڈ سے غافل نہیں، ہم اپنے فیلڈ سے غافل نہیں، اللہ کا شکر. ڈاکٹرز ہوں ان کا فیلڈ تحقیق کا ختم ہوا ہو ہمیں نہیں معلوم، انجینئرس ہوں اور وہ نہ، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، جو ہم نے کام اس کا اللہ کی توفیق سے شروع کیا اس سے غافل. جی خالد صاحب اجازت.
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اس میں ایک حبیب چودھری صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ کتاب کی طرح جو تفصیل جو ہے لائیڈن یونیورسٹی کی وہ چاہیے، اور پٹنہ سے بھی، تو وہ کوشش کریں گے، تو اس سے وہ کانٹیکٹ کر لیں واٹس ایپ کے اوپر، تو انشاءاللہ کمیونیکیشن وہاں پر جاری رہے گی.
جی آپ سے بھی کر لیں، اور آپ اپنا نمبر بتا دیجئے، جب جو اس پہ کام کر رہے ہیں براہ راست ان کا نمبر سن لیں، ان سے فون پہ آپ گفتگو کر لیں، ہمارا نمبر لے لیں. آپ کا کیا نمبر؟
جی مولانا آپ اپنا نمبر بتا دیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے پھر.
جی 0333 5873 830
0333 5873 730 830 یہ نمبر ہے، دنیا بھر میں لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستان کا ہی نمبر ہے یہ،
0092
کا تو اضافہ کریں گے، 0092 اور پھر اس کے بعد 300 333 ٹھیک ہے جناب.
جی اور رضوان صاحب جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کتاب کا جو دو کتابیں جو آپ نے مینشن کی ہیں اس کے نام ایک مرتبہ دوبارہ سے بتا دیں، جو تین کتابیں جو ہیں
الظاہر الباسم سیرت پہ تھی جو ہالینڈ سے لائے تھے
جی،
اس پہ کام ہوا ہے. دوسری کتاب مولانا کی ہے کی نائب صاحب کی، کیا نام ہے اس کا، وہ آئندہ آئیں گے تو اپنی کتاب کا خود تعارف بھی کرا دیں گے. حج کے موضوع ایک نسخہ تھا اسے ضیاء الابصار اس کتاب کا نام ہے، وہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن بہت اہم کتاب. تیسری کتاب یہ ہے توالی اللہ کا، تالیق الانوار. یہ تالیق الانوار کی پانچ جلدیں مکمل ہیں، عبادات کا باب مکمل ہے. اب اس کے بعد جو قانون ہے جو اسلامی فقہ میں قتل ہے، چوری ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی قوانین ہیں، یہ آہستہ آہستہ اس کام کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. مگر یہ تین نسخے ضروری ہیں جہاں پہ آپ کے اٹکتے ہیں. صدیقی صاحب ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ انڈیا سے رابطہ اللہ کا شکر ہے، آج بھی صدیقی صاحب کا فون آیا ہوا تھا. صدیقی صاحب یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں، ٹھیک ہے، آپ جوان بنیے، پٹنہ جائیے اور کچھ لے کے آئیے. اور فرمائیے جناب.
جی بس مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جی
جی آپ کے لیے.
جی بس مفتی صاحب، جو حضرات یہاں پر آن لائن موجود ہیں اور وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، تو مجھ سے وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، یا پھر فیس بک پہ بھی اگر میسج بھیج دیں تو وہاں سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آگے کس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے وہ میں کوآرڈینیٹ کر لوں گا انشاءاللہ. خالد نام ہے میرا.
جی اسے چھپوا دیں، آسان چیز ہے. یہاں جو کاغذ والے ہیں ان کو رقم بھیج دیں اور وہ اسے چھاپ دیں، بس سیدھی سادھی سی بات. اور جو اس پہ جلد بندی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں وہ شعبہ پورا قائم ہے، اور کئی سال سے روزانہ دو بچے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے لاہور میں، جو کلکتہ میں جلدیں بنتی تھی کسی زمانے میں، ان کو ان کے شاگردوں سے ٹرین کروایا. اب وہ الحمدللہ ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، تو جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر دیں. اور کیا چیز، یہ کتاب جب عالم اسلام میں جائے گی تو ایک مرتبہ تو اللہ نے چاہا تو تہلکہ مچ جائے گا کہ یہ کیا کس نے کام ہے اور کس کتاب پہ کام ہے. اللہ کا بہت احسان ہے، پورے ملک میں یہ کام کہیں بھی ہے تو آپ سے دائیں ہم بھی دیکھیں. تحقیق جسے ریسرچ ورک کہتے ہیں، وہی ہم نے کئی جگہ پہ حبیب اللہ صاحب سے کہا کہ مسئلہ ایسے ہے، یہ کون ہے، یہ لکھو اس کو اس طرح. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے صاحب، بہت بہت دیدہ ریزی کرتے.
جی مفتی صاحب ایک آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ اگر جو جن حضرات کو جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں صرف حبیب صاحب جو ہیں وہ ابھی واپس آئے ہیں، تو باقی جو دو حضرات ہیں اگر کوئی اس کے ان کا بیڑا اٹھا لے کہ ان کا وقت جو یہاں پہ لگ رہا ہے اس کو اگر وہ سپانسر کر لیں تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
جی ہاں جو کرنا چاہیں. ٹھیک ہے جناب.
جی بہت شکریہ صاحب، سب سننے والے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.